بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کے اسباق میں آپ حضرات نے مجاہدے کی چار قسمیں سنی تھی. پہلی قسم اس قسم کا مجاہدہ اس کا ثمرہ اور نتیجہ، دوسری قسم اس کا مجاہدہ اس میں یاد اور غفلت کا اعتبار اور اس کا نتیجہ اس کا ثمرہ، یہ آپ حضرات کو سنایا گیا تھا. تیسری قسم چوتھی قسم کے مجاہدے کا تذکرہ اس میں یاد اور غفلت کا اعتبار اور اس کا ثمرہ اور نتیجہ، اور چوتھی قسم کا مجاہدہ اس کا ثمرہ یہ نہیں سنایا گیا تھا. سالکین کے حالات کے حساب سے پہلے اور دوسرے قسم کے مجاہدے کی ہی ابھی بہت ضرورت ہے. اور اس سے پہلے کہ اس کا سرسری تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین اسلام جس قسم کے علوم کی تعلیم اپنے پیروؤں کو دیتا ہے وہ بنیادی طور پر تین طرح کے ہیں. ایک ظاہری احکام شریعت، دوسرے باطنی احکام شریعت، اور تیسرے وہ علم و یقین اور استحضار کی تعلیم جس کے نتیجے میں آدمی کو معرفت، قرب ربانی حاصل ہوتا ہے، نصیب ہوتا ہے اور مقربین میں شامل ہوتا ہے. اپنے اندرون کی جتنی چیزیں ہیں ان پر اور اپنے سے خارج میں جتنی چیزیں ہیں ان پر جو آدمی کو کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہی ان تمام چیزوں کے مالک حقیقی ہیں، اس کا استحضار قائم کرو. اگر یہ استحضار اپنے اندرون کی چیزوں سے متعلق ہو تو اس کو یافت کہتے ہیں، اپنے سے باہر کی چیزوں سے متعلق ہو تو اس کو شہود کہتے ہیں. اپنے سے متعلقہ چیزوں میں اللہ کے مالک ہونے کا یاد رہنا یاد کہلاتا ہے، یاد نہ رہنا غفلت کہلاتا ہے. اپنے سے بیرون کی چیزوں میں اللہ ہی ان کے مالک حقیقی ہیں یاد رہنا یاد کہلاتا ہے، اور یاد نہ رہنا غفلت کہلاتا ہے. اس پہلے درجے کا جو مجاہدہ ہے جس کو راہ شریعت کہتے ہیں یہ ہے کہ یاد کو غفلت پر غالب کرنے کی کوشش کرتا رہنا، اس کا نام مجاہدہ. کتابوں میں آپ حضرات نے تصوف کی ذوق والے جو لوگ ہیں بہت سی کتابیں پڑھی ہوں گی، وہاں مجاہدات کا عنوان بھی پڑھا ہوگا، مجاہدے کے طور طریق بھی پڑھے ہوں گے، لیکن مجاہدے کی یہ شق آپ کو پڑھنے میں سننے میں نہیں آئی ہوگی کہ علم و شعور کے اعتبار سے اب تعالیٰ ہی انفس و آفاق کے مالک حقیقی ہیں، اور انفس و آفاق کی تمام اشیاء حق تعالی جل شانہ کی مملوک ذاتی ہیں. اس کا استحضار رکھنا یاد ہے، یہ یاد نہ رہنا غفلت ہے، اور اس یاد نہ رہنے کو یاد رہنے میں تبدیل کرنے کی کوشش کا نام مجاہدہ. اور غفلت اہل صوفیہ، اہل دل اور اہل علم، اولیاء کرام کی نگاہ میں اس درجے میں غیر اللہ کو مالک دیکھنا، مالک سمجھنا ہی شرک ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی چیز کو مخلوق کی طرف منسوب کرنے کا نام شرک ہے، اور مخلوق کی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کا نام کفر ہے. مخلوق کی چیز مخلوق کو، خالق کی چیز خالق کو دینے کا نام توحید ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو روزی دینے والا سمجھنا کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولاد دینے والا سمجھنا کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا مستحق سمجھنا کیا ہے؟ شرک. مطلب یہ کہ جو چیزیں اللہ کی ہیں اس کو مخلوق میں ثابت کرنے کا نام شرک ہے. یہ بہت سارے جزئیات میں سمجھ میں آتا, لیکن یہ بزرگان دین کی یہ تعلیم سے ذہن ادھر منتقل ہوتا ہے کہ مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, مالک الملک ان کی شان ہے, ملکیت حقیقی ان کی ہے, ہر جگہ انہوں نے اپنے مالک ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے. تو مالک حقیقی ہونا ان کی چیز ہے. اب یہ مالک ہونے کو مخلوق کی طرح منسوب کر دینا کیا ہوگا؟ اب یہ اس طرح ہمیں بتاؤ, شرکی تو ہوگا. جب ہم یہ جملہ سنتے ہیں تو ایک دم چوکنا ہو جاتے ہیں, چونک جاتے ہیں کہ صاحب ایسا کیسا. جو حق تعالیٰ جل شانہ کی ذاتی چیزیں ہیں, جو وہ لوگ بالکل نئے ہیں, ان لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گا, زیادہ چونکنے کی ضرورت نہیں. تو یہ پہلے درجے کا مجاہدہ, پہلے درجے کا سلوک, پہلے درجے کی راہ, پہلے درجے کی منزل ہے. اگر کسی شخص کو مجاہدہ کرتے کرتے انفس و آفاق میں اللہ جل شانہ کی مالکیت کا استحضار قائم ہو جائے, تو اس کے نتیجے میں دو زبردست فائدے مرتب ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ مرتب ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز اس کو ملتی ہے تو اتراتا نہیں ہے, اور اگر کوئی چیز اس کے پاس سے لے لی جاتی ہے, چھوٹ جاتی ہے, تو رنجیدہ نہیں ہوتا. اور اس آیت کے گویا تقریباً مصداق بن جاتا ہے, لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جس کی چیز ہے وہ لے لے رنج کا. کسی دوسرے نے آپ کو کوئی چیز دی تو غرور کہے گا. اب جو چیز ملتی ہے ان کے دینے سے ملتی ہے, تو ملنے پر اترانا کیسا؟ ان کے دینے سے ملی, جیسے ان کے دینے سے ملی ان کے لینے سے چلی بھی جائے گی, تو اس واسطے وہ اترانے کی چیز تو ہے نہیں. باقی کوئی چیز چھوٹ گئی, جس کی تھی اس نے لی, اب جس کی تھی اس نے لی تو رنج کہے گا. یہ رنج سے رنج عقلی مراد ہے, رنج طبعی نہیں مراد. تو ایک زبردست فائدہ یہ حاصل ہو. اس فائدے کی اہمیت آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی نہیں معلوم. آج کل جتنے لوگ فخر و غرور میں گرفتار ہیں, یہی بات نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے گرفتار ہیں, اور جتنے لوگ ٹینشنوں کا شکار ہیں, یہی بات نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے شکار. حالت خراب ہو جا رہی ہے, طبیعت بگڑ جا رہی ہے, سارے جو پریشانیاں ہیں کہیں کو ہیں, اس واسطے ہیں کہ ابھی بہت سی چیزوں کے بارے میں نسبت اپنی طرف ہے, نکلی نہیں ابھی. یہ لا الہ کے ذریعے سے وہی نسبت کو نکالنے کا ہے. میرا نہیں ہے ان کا, جو میرے پاس ہے وہ میرے ہنر سے آیا ہوا نہیں ہے, ان کے کرم سے آیا ہوا. تو آیا ان سے تو اترانا نہیں, ان کی چیز ان کے پاس گئی گھبرانا نہیں. یہ زبردست فائدہ ایک حاصل ہوتا ہے. دوسرا جو اس کا ثمرہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے محبوب بندوں کی جو جماعت ہے اس میں داخلہ مل جاتا ہے, یعنی صالحین. بلکہ ایک فائدہ اور بھی جو اس مقام سے پہلے ہی سنانے کا, اس دوسرے ثمرے کو سنانے سے پہلے ہی سنانا چاہیے, وہ یہ ہے کہ پھر آدمی اشیاء کے استعمال میں خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتا. جس کی چیز ہے اس کی مرضی اور اس کی چاہت کے مطابق اس شے کا استعمال کرتا. جو علامت ہے اس بات کی, یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے نہیں ہے ان کی ہے. اسی واسطے کہتے ہیں کہ کسی کے عمل کا نادرست ہونا اس بات کو بتاتا ہے کہ ابھی مالکیت کے بارے میں اس کی فہم درست نہیں ہوئی. ایسا عظیم سبق ہے. ہر شے کا استعمال صحیح ہوتا ہے, اور استعمال کے صحیح ہونے کا نام ہی ہے صالحیت، اور صحیح استعمال کرنے والوں کے مجموعے کا نام ہے صالحین، اور اس کے ایک فرد کا نام ہے صالح. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، صالحین میں داخلہ مل جاتا. یہ پہلے درجے کے مجاہدے سے متعلق مختصر سی بات ہے، تکرار اس لیے کر دی گئی کہ اہمیت کی وجہ سے، تکرار کی وجہ سے ذہن میں بات بیٹھ جائے ہر شخص. یاد ہو جانا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے. یاد ہوا نہیں ہوا بتانے کے لیے دوسرے کو یاد ہو جائے ایسا سنانا آ جانا، تو یاد ہو گیا سمجھنا. کیا سمجھے؟ ایسا سنانا دوسروں کو کہ اس کو بھی یاد ہونا، یاد کرنا آسان ہو جائے، تو سمجھنا چاہیے کہ اپنے کو یاد ہوا. اور اس قدر سمجھنا، اس قدر سمجھنا، اس قدر سمجھنا کہ سبب کے اعتبار میں طریقے اور تدبیر کے طور پر دوسرے کو سمجھانا آ جائے، تو سمجھنا چاہیے کہ سمجھ میں آیا. اسی واسطے کہتے ہیں سبق اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو کہ یاد ہو جائے. اس قدر یاد رکھو، اس قدر یاد رکھو کہ سمجھ میں آ جائے، اور اس قدر، اس قدر سمجھو کہ سمجھانا آ جائے. یہ ترتیب ہے اس کی. ورنہ تو کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھیاں، اتنے دنوں سے جا رہے ہیں خانخواہ کو، کیا مل رہا تمہارے کو، کچھ بول نہیں سک رہے ہیں. کیا مل رہا سو جب بول نہیں سک رہے تو جب کچھ مل رہا نہیں تو کہیں کو جا رہے ہیں، بلکہ لوگ دوسرے قسم کی طرف متوجہ کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور آپ کے پاس جواب بھی نہیں رہتا. دوسری جگہ جو چھوٹی موٹی جو کچھ باتیں یاد ہو جاتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں اتائج رہتا، ویسے یاد کرنا مشکل نہیں رہتا. اب یہاں یہ ہے کہ صاحب سناتے چلے جا رہے ہیں، یہ سنا رہے ہیں، وہ سنا رہے ہیں، وہ سنا رہے ہیں، وہ سنا رہے ہیں، کتاب بول کے یاد کریں گے، بول کے یاد نہیں ہو رہا. ساتھی تھوڑی چیز رہی، اسی کو ریپیٹ کرتے رہے تو یاد ہو جاتا ہے نا. بہت چیز آ رہی تو اسی صورت میں ہر مرتبہ کوئی نئی بات سننے کو ملے تو یاد رکھنا مشکل ہو جا رہا. اگر آپ یہ سب باتیں اگر یاد رکھ لیں گے تو دیکھیے کہ خود اپنی ذات کو کس قدر اس سے نفع ہو سکتا ہے، اور آپ کے توسط سے پتہ نہیں پروردگار عالم کتنوں کو فائدہ عطا فرمائیں گے. یہ پہلا مجاہدہ ہے، پہلا درجہ ہے، پہلی منزل ہے، اور مجاہدے کی یہ پہلی قسم ہے، اور اس کے تین ثمرات بتائے گئے آپ. ایک ثمرہ یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کے ملنے پر اتراتا نہیں، کسی چیز کے چھوٹ جانے پر گھبراتا نہیں. دوسرا ثمرہ یہ ہے کہ چیز کے استعمال میں اپنی مرضی کو نہیں کرتا، اختیار کرتا، رب کی مرضی کو اختیار کرتا ہے. تیسرا ثمرہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی پسندیدہ جماعت صالحین اس میں شامل ہو جاتا. بڑا فائدہ ہے نا، مجاہدہ بھی سب جم کے کرنا نا. آج تو تم لوگوں کے لیے خوش نصیبی کی بات یہ کہ آج عشاء کے بعد میں پوچھنے کا چانس نہیں ہے میرے کو کہ کس کو یاد ہوا. تو عشاء کے بعد ایک اور اصلاحی مجلس میں جانا ہے، ورنہ تو گزشتہ یاد کر کے آنے کے واسطے بھی شاید متوجہ کیا گیا تھا. عشاء کے بعد میں آ کے وہاں اوپر بیٹھتے رہا، وہاں پوچھنے کا موقع رہتا، یہاں سنانے کا موقع ہے، وہاں سننے کا. اس واسطے جو زیادہ سمجھدار قسم کے لوگ آئے نا، وہ لوگ وہاں آگے بیٹھتے ہی نہیں، کیا پوچھ لیتے نہیں معلوم. دوسری قسم، تیسری قسم انشاءاللہ العزیز اگر ذہن اسی طرف چلتا رہا تو مغرب کے بعد عرض کی جائے گی. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے.